بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بھارت کے فرعون سیریز کا آٹھواں ناول بھارتی دہشت گرد. تحریر احمید اور پیشکش کرسوا آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں بھارت کے فرعون سیریز کا آٹھواں ناول بھارتی دہشت گرد پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کفار تمہارے پڑوس میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہوں تو تم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. القرآن. تصنیف بھارت کے فرعون, جلد نمبر 8, ایک مجاہد اسلام کمانڈو کی تجزیہ بیتی. بھارتی دہشت گرد. مصنف اے حمید. جملہ حقوق محفوظ ہیں. مقبول اکیڈمی 199 سرکلر روڈ, چوک انارکلی, لاہور. مطبع خورشید مقبول پریس, لاہور. ISBN 9694429471. پاکستان کے شہیدوں, غازیوں اور جانثاروں کے نام. ایک سرفروش کمانڈو کی لرزہ خیز سچی آپ بھی تھی, جو اسلام کی حرمت اور پاکستان کے استحکام کی خاطر دشمن کی جوالا مچھی میں کود گیا. اس کا مشن موت کا مشن تھا. وہ اپنے مشن کو مکمل کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور موت اسے تلاشی کرتی رہ گئی. 252 صفحات پر مشتمل بھارتی دہشت گرد. ملاحظہ فرمائیے, میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا. اس دوران میں 2-3 آدمیوں سے ٹکرایا. سکھ فوجی میرے پیچھے دوڑ رہا تھا, کچھ اور لوگ بھی میرے پیچھے دوڑ رہے تھے. مجھے ان کی پکڑ لو پاکستانی جاسوسے کی آوازیں آ رہی تھی. سکھ فوجی مجھ پر پیچھے سے فائر نہیں کر سکتا تھا. پلیٹ فارم پر کافی مسافر تھے. پلیٹ فارم ختم ہو گیا, سامنے ریلوے یارڈ آ گیا جہاں ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا. میں جس رفتار سے بھاگ رہا تھا میرے دماغ اس سے دگنی رفتار سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ریل کی پٹریوں میں آسانی سے نہیں دوڑ سکتا تھا, وہاں لوگ بھی نہیں تھے. ایک فوجی تربیت یافتہ کیپٹن تھا, وہ بڑی آسانی سے پستول کا فائر کر کے مجھے گرا سکتا تھا. جہاں پلیٹ فارم ختم ہوا وہاں مجھے بائیں جانب مال گاڑی کا ڈبا کھڑا نظر آیا. میں تیزی سے اس ڈبے کے پیچھے ہو گیا. سامنے ریلوے گودام کا سین تھا جہاں ٹرک پر سے سامان اتارا جا رہا تھا. پکڑ لو پاکستانی جاسوسے کی آوازوں نے میرے لیے بے حد مشکل پیدا کر دی تھی. جیسے ہی میں گودام کے سین میں داخل ہوا مزدوروں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھے پکڑنے کے لیے بازو پھیلا دیے. این اسی لمحے پستول کے 2-3 فائر ہوئے. یہ ہوائی فائر ہی ہو سکتے تھے. سکھ فوجی مزدوروں کے ہوتے ہوئے مجھ پر فائر نہیں کر سکتا تھا. میں مزدوروں کو دھکے دے کر نکل گیا. ایک سکھ مزدور میرے پیچھے دوڑا. میں گودام کے پیچھے نکل آیا. یہاں 4-5 فٹ اونچی دیوار تھی. میں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چلانگ لگا دی. میں اسٹیشن کے باہر سڑک پر آ گیا تھا. مجھے بہت سے تانگے اور رکشے کھڑے نظر آئے. اتنا وقت نہیں تھا کہ میں رکشے میں گھس کر ڈرائیور سے کہہ سکے چلو. لوگوں کا شور میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں سڑک پار کرنے کے لیے دوڑا تو اچانک ایک سکھ سکوٹر سوار میرے سامنے آ گیا. اس نے ایک دم بریک لگائی. میں نے اسے دھکا دے کر سکوٹر سے گرا دیا. سکوٹر بھی ایک طرف گر پڑا. سکوٹر کا انجن چل رہا تھا. میں نے انتہائی تیزی سے سکوٹر کو اٹھایا, اچھل کر اس پر بیٹھا اور ایک دم سے اس کی رفتار تیز کر کے جس طرف سکوٹر کا منہ تھا اسی طرف نکل گیا. ایک تانگے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا. میں پوری رفتار سے سکوٹر بگائے لیے جا رہا تھا. سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی. سڑک کی ایک جانب ریلوے لائن کی دیوار تھی جہاں سگنل کے کھمبے نظر آ رہے تھے. دوسری طرف سڑک کے کنارے کنارے کھوکھا نما دکانیں تھی. کچھ پتہ نہیں تھا کہ سڑک آگے کس طرف جاتی ہے. میں سکوٹر کو فل سپیڈ پر پگھائے لیے جا رہا تھا. سکوٹر میرے ساتھ دے رہا تھا. آگے ریلوے کا پل آ گیا. میں نے سکوٹر کو پل پر ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا. کچھ فاصلے پر ایک رکشہ بڑی تیزی رفتاری سے بھاگا چلا آ رہا تھا. یقیناً سکھ فوجی اس میں بیٹھا تھا اور اس نے رکشہ میرے پیچھے لگا دیا تھا. ریلوے پل پر کافی ٹریفک تھا اور دونوں طرف سے سواریاں آ جا رہی تھی. میں جتنی تیز وہاں سکوٹر چلا سکتا تھا چلاتے ہوئے پل عبور کر گیا. دوسری طرف سڑک کی دونوں جانب ہمارے لاہور کے گلبرگ کی طرز کی کوٹیاں ہوئی تھی. میں وہاں سے بھی نکل گیا. میں کسی ایسی چھوٹی سڑک یا تنگ راستے کی تلاش میں تھا جہاں سے میرے پیچھے لگا ہوا رکشہ نہ گزر سکے. ایک جگہ کوٹھیوں کے عقب میں چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی. اس کی ایک جانب درخت ہی درخت تھے اور دوسری جانب یعنی نہر کے کنارے اور کوٹھیوں کے پچھواڑوں کے درمیان بڑا تنگ راستہ بنا ہوا تھا. میرا سکوٹر وہاں سے گزر سکتا تھا مگر رکشہ نہیں گزر سکتا تھا. یہ سوچے بغیر کہ راستہ آگے کس طرف جاتا ہے میں نے سکوٹر ادھر موڑ دیا. یہ غیر ہموار راستہ تھا. سکوٹر اچھل اچھل کر چل رہا تھا. یہ تنگ راستہ ختم ہوا تو آگے پھر ایک سڑک آ گئی. میں نے گردن موڑ کر دیکھا, واقعی ایک رکشہ تنگ راستے کے پاس آ کر رکا ہوا تھا. کچھ دیر کے لیے میں خطرے سے باہر ہو گیا تھا لیکن میں دشمنوں کے شہر میں تھا. اس شہر کے نشیب و فراز سے واقف بھی نہیں تھا. میرے پاکستانی جاسوس ہونے کا اعلان ہو چکا تھا. پولیس کو بھی اطلاع مل چکی ہوگی. کوئی تعجب نہیں تھا کہ اگلے چوک میں پولیس گھیرا ڈالے موجود ہو. مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا. میرا رخ مشرق کی طرف تھا. کسی زمانے میں لدھیانہ شہر میں مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی تھی. اس شہر کے سیاسی, علمی اور دینی بصیرت رکھنے والے عالم فاضل مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں دھوم مچی ہوئی تھی. کیسے کیسے ادیب, شاعر, سیاسی رہنما اور علماء کرام لدھیانے میں رہا کرتے تھے. مسلمانوں کے کلچر اور ثقافت کی لدھیانے شہر کے تمدن پر گہری چھاپ تھی. قیام پاکستان کے بعد لدھیانے کے مسلمانوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی. ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور لدھیانے کی سرزمین زندہ مسلمانوں کے وجود سے محروم ہو گئی. اگر لدھیانے میں مسلمان رہ رہے ہوتے تو مجھے کسی نہ کسی مسلمان گھرانے میں پناہ مل سکتی تھی, لیکن تاریخ بدل چکی تھی. لدھیانے میں ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں بچا تھا. ان کے گھروں کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا گیا تھا اور باہر سے ہندو سکھا کر آباد ہو گئے تھے. میرا سکوٹر سڑک پر بھاگا جا رہا تھا اور میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس وقت مجھے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں کچھ دیر کے لیے چھپ جاؤں, کیونکہ شہر کی پولیس نے یقینی طور پر اسٹیشن کے ارد گرد کے علاقے کی ناکہ بندی کر لی تھی اور سڑک پر کسی بھی جگہ لدھیانہ پولیس مجھے پکڑ سکتی تھی. ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ میں نہتا تھا. میرے پاس کوئی پستول وغیرہ بھی نہیں تھا. اگر پستول ہوتا بھی تو میں نکل کر سامنے آئی ہوئی شہر کی مسلح پولیس کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. دور سڑک پر مجھے کچھ ٹرک قسم کی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں. مجھے ایسا لگا جیسے پولیس نے سڑک روک رکھی ہو. میں نے سکوٹر سڑک سے اتار لیا اور درختوں کے پیچھے آ کر سکوٹر کو روکا, اسے وہیں چھوڑا اور کھیت میں گھس گیا. یہ آبادی کے اندر شہر کے دو چار کھیت تھے جن کے آگے پھر آبادی کے مکان شروع ہو گئے تھے. میں دوڑنے کی بجائے کھیت میں تیز قدموں سے چل رہا تھا. فصل زیادہ اونچی نہیں تھی اور میری کمر تک آتی تھی. میں دو کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی پتلی پگڈنڈی پر چل رہا تھا. کھیت ختم ہو گئے. رات کا وقت ہوتا تو اندھیرا مجھے چھپا لیتا, مگر یہ دن کا وقت تھا. شروع نومبر کا آسمان صاف تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, میری تصویر اخباروں میں چھپ چکی تھی. کوئی بھی پولیس والا مجھے پہچان سکتا تھا. یہ بات بھی تھی کہ جو سکھ میرے پیچھے لگا ہوا تھا وہ فوجی تھا. اس نے لدھیانے کی ملٹری پولیس کو بھی ضرور خبر کر دی ہوگی اور ملٹری پولیس بھی اس علاقے میں میری طرف بڑھ رہی ہوگی. میرے لیے کسی جگہ چھپ جانا بے حد ضروری تھا اور چھپنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کوئی میری مخبری نہ کر سکے اور پولیس مجھے نہ پکڑ سکے. میں کھیتوں سے نکل کر کالی کے درختوں کے نیچے سے ہو کر گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک چھوٹا سا چرچ یعنی گرجا گھر نظر پڑا. گرجے کا چھوٹا کچا احاطہ تھا. احاطے کے اندر گرجا گھر کی پرانی عمارت تھی. اس کا بڑا دروازہ بند تھا. مجھے خیال آیا کہ مجھے گرجا گھر کے پادری صاحب یعنی فادر کے پاس پناہ مل سکتی ہے. عیسائی ہونے کے ناطے فادر میں ہندو سکھوں والا تعصب اور مسلمانوں سے نفرت کا شدید جذبہ نہیں ہوگا. اس کا مجھے بھارت کے فرعونوں کے درمیان اپنے قیام کے دوران تجربہ بھی ہو چکا تھا. میں جلدی سے چرچ کے احاطے میں داخل ہو گیا. ایک طرف چھپر کے نیچے بھیس بندی ہوئی تھی. ایک آدمی اس کے آگے چارہ ڈال رہا تھا. اس نے میری طرف بالکل نہ دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہا. میں گرجا گھر کے ہال کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. چھوٹا سا ہال کمرہ تھا. دو رویا بینچ بچھے تھے. سامنے قربان گاہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے مجسموں کے سامنے تین چار موم بتیاں روشن تھیں. کمرہ بالکل خالی تھا. میں نے دروازے میں سے جھانک کر باہر دیکھا. مجھے دو آدمی باہر سڑک پر ایک طرف کو دوڑتے ہوئے نظر آئے. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. جن لوگوں سے مجھے خطرہ تھا وہ میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے تھے. میں خالی بینچوں کے درمیان سے جلدی جلدی چلتا قربان گاہ کی ایک جانب آ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے کس طرف چلا جاؤں. قربان گاہ اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی اور اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا. دروازہ کھلا اور ایک پادری صاحب نمودار ہوئے. انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ پادری صاحب کی عمر 50 کے قریب ہوگی، دبلا جسم تھا، رنگ سانولا تھا، لمبا چوگا پہن رکھا تھا، گلے میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی، سر کے خشخشی بالوں میں سفیدی نمایاں تھی، چہرے پر بڑی شفیق مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، فادر کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے کہیں چھپا لیجئے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کوئی چور ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں۔ پادری صاحب ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہوئے شفیق چہرے سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا، میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس میں زمین پر دری بچھی ہوئی تھی، ایک تکیہ دیوار کے ساتھ لگا تھا، ایک جانب سے کیا ہوا کمبل پڑا تھا، چھت کے ساتھ دھیمی روشنی والا بلب لٹک رہا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا اور مجھے بتاؤ کہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گرجے کے حال کے کمرے کی جانب سے باری باری قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے پادری صاحب کا نام لے کر انہیں بلایا۔ پادری صاحب نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں نے کہا، فادر پولیس ہوگی، پلیز انہیں میرے بارے میں کچھ نہ بچائیے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں چور ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں۔ پادری صاحب نے ہاتھ اوپر اٹھا کر مجھے بڑی نرم آواز میں کہا، مت گھبراؤ بیٹا، مت گھبراؤ۔ یہ کہہ کر وہ کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں جلدی سے دروازے کے پاس آ کر دروازے کی باریک درز میں سے حال کمرے میں دیکھنے لگا۔ میرا خدشہ درست تھا۔ گرجا گھر کے چھوٹے سے ہال کمرے میں پولیس کے آدمی کھڑے تھے، ان میں 3 سکھ سپاہی تھے اور ایک ان کے ساتھ ہندو انسپیکٹر یا تھانے دار تھا۔ وہ ہال کمرے کے دروازے سے کافی آگے آ کر بینچوں کے درمیان کھڑے تھے۔ پادری صاحب قربان گاہ کی سیڑھیاں اتر کر پولیس کے سپاہیوں کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی صرف ہلکی ہلکی آوازیں ہی آ رہی تھی، لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت ضرور تیز ہو گئی تھی۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ پولیس پادری صاحب سے میرے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی، اور اگر پادری صاحب پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ جس پاکستانی کمانڈو کی انہیں تلاش ہے وہ اندر کوٹھڑی میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کوٹھڑی میں سے فرار ہونے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اور میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میں جذبات کی ہیجانی کیفیت کے ساتھ دروازے کے ساتھ لگا باریک درز میں سے پادری صاحب کو پولیس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ پادری صاحب نے باتیں کرتے ہوئے تھانے دار کے کسی سوال کے جواب میں نفی میں سر ہلایا تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پولیس کو میرے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، تھانے دار پادری صاحب سے زور دے کر کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے پادری صاحب سے ہاتھ ملایا اور صفائیوں کو لے کر ہال کمرے سے نکل گیا۔ میری جان میں جان آئی، میں دروازے سے ہٹ کر دری پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں پادری صاحب بھی اندر آ گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑے ہو کر مجھے گہری نگاہوں سے تکنے لگے، میں بھی انہیں تکنے لگا۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر دری پر بیٹھ گئے اور بولے، بیٹا مجھے پولیس کی زبانی معلوم ہو گیا کہ تم پاکستانی جاسوس ہو۔ یہ بات میرے ضمیر کو ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے ملک کے دشمن کی مدد کروں اور اسے پولیس کے حوالے نہ کروں، لیکن میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں۔ یہ بات بھی میرے مسلک کے خلاف ہے کہ تمہیں پناہ دینے کے بعد پولیس کے حوالے کر دوں۔ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، ہماری وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ پادری صاحب اپنے طور پر بالکل درست کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فادر میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں کشمیری مجاہد ہوں، ہم لوگ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیر پر بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے وہاں کی مسلمان اکثریت کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے۔ کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں؟ آپ کے بزرگوں نے بھی ملک ملک سے آ کر صلیبی جنگوں میں شرکت کی تھی، میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آزادی کشمیر کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ پادری صاحب کہنے لگے، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ایک رات سے زیادہ پناہ نہیں دے سکتا، تمہیں آدھی رات کے بعد یہاں سے نکل جانا ہوگا، میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ پادری صاحب کا میری نظروں میں احترام بڑھ گیا تھا، اپنے طور پر انہیں ایسا ہی کہنا چاہیے تھا۔ میرے لیے یہی بہت غنیمت تھا کہ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا اور ایک رات کے لیے چرچ میں پناہ دے دی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں جالندھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، رات کو یہاں سے جالندھر کی طرف گاڑیاں جاتی ہی رہتی ہیں، مگر پولیس تمہاری تلاش میں ہے، ان کے پاس تمہارا فوٹو بھی ہے جو اخبار میں چھپا ہوا ہے۔ اسٹیشن پر جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ رات کو جلندھر کی طرف لاریاں نہیں چلتی، مگر ٹرکوں کے اڈے سے ٹرک مال لے کر ضرور جاتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے رات کے وقت نکل کر ٹرکوں کے اڈے پر چلے جاؤ اور کسی ٹرک میں بیٹھ کر جلندھر جانے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہیں 50 روپے دے دوں گا۔ پادری صاحب نے اپنے لمبے چوکے کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنی صدری میں سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا۔ میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ میں نے پادری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 50 کا نوٹ نہ لیا اور ان سے ٹرکوں کے اڈے کے بارے میں پوچھا کہ وہ وہاں سے کتنی دور اور کس طرف ہیں. پادری صاحب نے کہا چرچ کے پیچھے جو سڑک جاتی ہے اس پر چلتے جاؤ گے تو ایک چوک آئے گا, وہاں سے دائیں طرف مڑ جانا, وہاں کنک منڈی ہے, ٹرکوں کا اڈا بھی وہی ہے. ایک بات میں تمہیں ضرور کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اگر تم پکڑے گئے تو پولیس کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی. میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا محترم میں محسن کش نہیں ہوں, آپ بے فکر رہیں, پولیس چاہے مجھے کتنی اذیت کیوں نہ دے میری زبان پر آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا. پادری صاحب نے صلیب کا نشان بنا کر مجھے دعا دی اور کہا میرے ساتھ آؤ. وہ مجھے گرجا گھر کے اندر ہی ایک اور چھوٹے سے کمرے میں لے آئے جہاں ایک چارپائی بھی پڑی تھی. انہوں نے مجھے کمبل لا کر دیا اور کہا یہاں تمہارے پاس سوائے میرے اور کوئی نہیں آئے گا, تم بھی اس کمرے سے باہر مت نکلنا. میں نے سارا دن اس کمرے میں گزار دیا, پادری صاحب نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا, شام کو چائے بھی پلائی, پھر رات کو بھی کھانا دیا. جب رات گہری ہو گئی تو میں وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنانے لگا. پادری صاحب رات کے 2 بجے میرے پاس آ کر کہنے لگے اس وقت رات کے 2 بجے ہیں, سڑکیں خالی پڑی ہیں, تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے. میں نے اٹھ کر پادری صاحب سے ہاتھ ملایا, انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں خداوند کے سپرد کیا. انہوں نے مجھے گرجا گھر کی عمارت کے پچھواڑے سے باہر نکال دیا. نومبر کی رات سرد تھی, ابھی اتنی سردی شروع نہیں ہوئی تھی, پھر بھی لوگ مکانوں کے اندر سوتے تھے, بازار میں کہیں کسی کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی. پادری صاحب نے مجھے جس طرح بتایا تھا میں اسی حساب سے گرجا گھر سے نکل کر اگلی سڑک پر آ گیا. لدھیانہ شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی, کبھی کبھی کسی جانب سے کسی موٹر رکشہ کی دور سے آواز آ جاتی تھی. میں سڑک پر چلتے چلتے چوک میں آ گیا, یہاں سے بائیں جانب ہوا تو کچھ فاصلے پر ایک ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دی. یہ ٹرکوں کا اڈا تھا, ایک ٹرک چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مجھے ڈرائیور سے بات کرنی چاہیے یا نہیں, ہو سکتا ہے اس نے اخبار میں میری تصویر دیکھ رکھی ہو اور وہ مجھے دیکھتے ہی وہی پکڑ کر شور مچا دے, معاملہ خراب ہو سکتا تھا. میں ٹرک اڈے سے ذرا فاصلے پر ایک طرف کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹرک مجھ سے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور 2 آدمیوں کے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. ٹرک روشنی میں کھڑا تھا, اس پر لدی ہوئی بوریاں مجھے نظر آ رہی تھیں. ٹرک کے پیچھے 2.5 فٹ چوڑا تختہ لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک سکھ لڑکا ایک طرف سے نکل کر ٹرک کے پیچھے آیا, اس نے نیچے لٹکتا ہوا رسا اٹھا کر اوپر بوریوں پر ڈالا اور لدھیانے کے پنجابی لہجے میں اپنے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا. لڑکا دوڑ کر ٹرک کی اگلی کھڑکی کھول کر ٹرک میں بیٹھ گیا. ٹرک کا انجن پہلے سے چل رہا تھا, ڈرائیور نے گیئر لگایا اور ٹرک آہستہ آہستہ رینگنے لگا. میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا, جیسے ہی ٹرک اڈے سے تھوڑا آگے گیا جہاں ذرا اندھیرا تھا تو میں دوڑ کر ٹرک کے پاس آیا اور اکبی تختے کو پکڑ کر ٹرک میں اچھل کر بوریوں کے پاس بیٹھ گیا. وہاں اتنی جگہ تھی کہ میں سر نیچے کر کے بیٹھ سکتا تھا اور باہر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ٹرک لدھیانہ شہر کی مختلف سڑکوں پر سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا. اس کا رخ چونکہ جلندھر کی طرف تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ ٹرک جلندھر کی طرف ہی جا رہا ہے. یہ خطرہ ضرور لگا تھا کہ راستے میں کہیں پولیس کی چیک پوسٹ نہ ہو اور پولیس چیکنگ نہ کرے. میں کبھی کبھی سر اونچا کر کے سڑک کو دیکھ لیتا تھا, سڑک پر بتیاں ساتھ ساتھ روشن تھی, آبادی کے مکان بھی نظر آ جاتے تھے. آخر ٹرک ایک ایسی سڑک پر آ گیا جو مجھے جی ٹی روڈ معلوم ہو رہی تھی. پیچھے دور تک سڑک خالی پڑی تھی, دونوں جانب درخت بھی تھے اور بجلی کے کھمبے بھی دور دور لگے ہوئے تھے. ٹرک کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی, ٹرک یقینی طور پر لدھیانہ شہر سے باہر نکل آیا تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک مرحلہ طے ہو گیا تھا. مجھے صرف اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ راستے میں اگر کسی جگہ ٹرک کھڑا ہو جائے تو مجھے ٹرک سے اتر کر ادھر ادھر چھپ جانا تھا اور ٹرک کے دوبارہ چلنے پر دوڑ کر اس میں سوار ہو جانا تھا. ٹرک پر بوریاں کچھ اس طرح اوپر نیچے لدی ہوئی تھی کہ ان کے اندر چھپنے کی جگہ نہیں تھی. ٹرک کافی رفتار سے جا رہا تھا, لدھیانے سے جلندھر زیادہ دور نہیں ہے, میرا خیال ہے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا لاہور سے گجرانوالا کا ہے. اتنا مجھے معلوم تھا کہ راستے میں پگواڑا ریلوے اسٹیشن ضرور آتا ہے اور اس کے بعد جلندھر آ جاتا ہے. ایک تو سڑک خالی ہونے کی وجہ سے ٹرک کی رفتار تیز تھی, دوسرے میں ٹرک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, سرد ہوا کے تھپیڑے میرے اوپر آ رہے تھے اور مجھے سردی محسوس ہونے لگی تھی. لیکن میں اس قسم کی سخت جانی کا عادی تھا, جیکٹ کے بٹن میں نے گردن تک بند کر لیے تھے اور بوریوں کی اوٹ میں جتنا سرد ہواؤں سے بچ سکتا تھا بچ کر بیٹھا ہوا تھا. ٹرک کافی دیر تک ایک آسان چلتا رہا, راستے میں کسی جگہ نہ رکا, پولیس کی کوئی چیک پوسٹ بھی نہ آئی. میں نے سوچا کہ جلندھر شہر میں داخل ہوتے ہی میں ٹرک سے چھلانگ لگا دوں گا اور ریلوے لائن تلاش کر کے اس پر چلتا ہوا اسٹیشن پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے ہوشیارپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ کر جموں کی طرف نکل جاؤں گا. سڑک پر دائیں بائیں آبادی کی روشنیاں نظر آنے لگیں. پگواڑا شہر آ رہا تھا, ٹرک وہاں نہ رکا اور شہر کے درمیان سے ہو کر نکل گیا. یہ اچھا ہوا تھا ورنہ مجھے ٹرک سے نکل کر کسی طرف چھپنا پڑتا. پگواڑا بہت پیچھے رہ گیا تھا, ٹرک جی ڈی روڈ پر بھاگا جا رہا تھا. آخر جلندھر شہر کے مضافات کی روشنیاں شروع ہو گئیں. میں دائیں بائیں دور ریلوے سگنل کی بتی تلاش کر رہا تھا تاکہ میں ٹرک سے اترتے ہی اس طرف کا رخ کر لوں. یہ جلندھر شہر ہی تھا, سڑک کشادہ ہو گئی تھی, دور دور کوٹھیوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں. ٹرک شہر میں داخل ہو چکا تھا, ایک ریلوے پل آ گیا. میں نے سر باہر نکال کر دیکھا کہ پل کے نیچے لائنیں بچھی ہوئی تھیں اور خوب روشنیاں ہو رہی تھیں. ایک انجن بھی شفٹ کرتا جا رہا تھا, یہی اس وقت میرا ٹارگیٹ تھا. اب میں یہ انتظار کرنے لگا کہ کہاں ٹرک کی رفتار ذرا کم ہو اور میں ٹرک پر چھلانگ لگا دوں. شہر میں داخل ہونے کے بعد ویسے ہی ٹرک کی سپیڈ کم ہو گئی تھی. میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریلوے سگنل کی سبز اور سرخ روشنی کو دیکھ لیتا تھا. میں ریلوے لائن کے قریب ہی کسی جگہ اترنا چاہتا تھا. ایک جگہ سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک کی رفتار مزید کم ہو گئی. میں نے ٹرک میں سے سڑک پر چھلانگ لگا دی. کمانڈو ٹریننگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ چلتی گاڑی یا ٹرک میں سے چھلانگ لگانی ہو تو اپنا رخ ہمیشہ اس طرف ہونا چاہیے جس طرف گاڑی جا رہی ہو, اور چھلانگ لگاتے ہی اس طرف دوڑ پڑنا چاہیے. اس طرح سے کچھ بچت ہو جاتی ہے اور آدمی کو زیادہ چوٹیں نہیں لگتی. میں نے بھی اپنا منہ ٹرک کی اگلی جانب کر کے ٹرک سے چھلانگ لگائی تھی. ٹرک کی رفتار بہت کم تھی اس لیے میں آسانی سے اتر گیا تھا. ٹرک سے اترتے ہی میں اس طرف چل پڑا جس طرف مجھے ریلوے سگنل کی بتی نظر آ رہی تھی. ریلوے لائن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی, صرف ایک دو کھیتوں میں سے مجھے گزرنا پڑا. رات کے 3:30 بجے کا وقت ہوگا, سردی بھی تھی, کھیتوں پر اندھیرا تھا. ریلوے لائن پر چلتے ہی میں نے شمال کی جانب دیکھا تو مجھے کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی جگمگاتی ہوئی کافی روشنیاں نظر آئیں. یہ جلندھر کا ریلوے اسٹیشن ہی ہو سکتا تھا. لدھیانے سے امرتسر تک راستے میں ایک ہی بڑا شہر جلندھر آتا ہے. یہ بہت بڑا شہر تھا اور جلندھر ہی تھا. میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسٹیشن کی طرف چلنے لگا. جب اسٹیشن قریب آئے تو لائن کے ساتھ ساتھ اونچی دیوار شروع ہو گئی. اب میں ریلوے لائن کی پٹری سے اتر کر دیوار کے ساتھ ہو گیا. کافی بڑا ریلوے یارڈ تھا, کہیں خالی ڈبے کھڑے تھے, کہیں انجن شفٹ کر رہا تھا. آخر میں اس جگہ آ گیا جہاں سے اسٹیشن کا ایک پلیٹ فارم شروع ہوتا تھا. یہاں بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی اور ہندی میں جلندھر سٹی لکھا ہوا تھا. مجھے اطمینان ہو گیا. اب مجھے ایک تو جلندھر سے جموں توی شہر تک کا ٹکٹ خریدنا تھا اور دوسرے یہ معلوم کرنا تھا کہ جموں شہر کی جانب ٹرین کس وقت جائے گی. جس بات کا مجھ پر خوف ستاری تھا وہ یہ تھی کہ صبح کے اخباروں میں میری تصویر چھپ چکی تھی جس میں مجھے پاکستانی جاسوس قرار دیا تھا اور میری گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی تھا. اس وقت میرا جو حلیہ تھا تصویر اسی حلیہ میں تھی اور میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا. میں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ جیب سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا اور جیکٹ کے کالر اوپر اٹھا لیے. پلیٹ فارم پر کوئی رش نہیں تھا. میں پھر بھی احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو پلیٹ فارم کی روشنی سے بچاتا ہوا جس طرف اندھیرا تھا اس طرف سے ہوتا ہوا چل رہا تھا. اس پلیٹ فارم پر کوئی گاڑی کھڑی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ خالی خالی تھا. ایک جگہ ایک سکھ کھلی ریلوے لائن سے اوپر پلیٹ فارم پر چڑھ کر آیا تو میں نے اس سے جموں جانے والی گاڑی کے متعلق پوچھا. اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد اسی پلیٹ فارم پر جموں سے گاڑی آئے گی, وہی گاڑی واپس جموں توی جائے گی. اب مجھے جموں کا ٹکٹ خریدنا تھا. سکھ کھلی یہ کہہ کر آگے چل پڑا تھا. میں نے اسے روک کر کہا, سردار جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, مجھے جموں کا ایک ٹکٹ لا دیں, میرے پاؤں میں درد ہے, زیادہ دور تک نہیں چل سکتا. اور میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا. سکھ پلی نے نوٹ لے لیا اور بولا, یہی سامنے بینچ پر بیٹھ جاؤ. وہ چلا گیا. مجھے یہ چانس لینا ہی تھا, دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. سوچا اگر پلی ٹکٹ لے آیا تو بہت اچھا ہوگا, اگر نہ لایا تو میں کوئی دوسری ترکیب سوچوں گا, کیونکہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں خطرہ تھا کہ اگر پکڑا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤں گا. پلیٹ فارم کے درمیان میں خالی بینچ تھا, میں اس پر بیٹھ گیا. سکھ کلی کچھ دور تک مجھے نظر آتا رہا, پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ کلی پولیس کو خبر نہ کر دے. یوں ہی مجھے وہم لگنے لگا کہ اس نے مجھے گور کر بھی دیکھا تھا, ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا ہو. طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے. پھر مجھے یاد آ گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آکے غور سے دیکھا تھا, کیونکہ جب میں اسے 50 روپے کا نوٹ دینے کے لیے ایک قدم آگے ہوا تھا تو سامنے والے پلیٹ فارم کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تھی. یہ یاد آتے ہی میں بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا. اس دوران پلیٹ فارم پر مسافرانہ شروع ہو گئے. میں اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور جدھر کلی گیا تھا ادھر دیکھنے لگا. میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں یا کلی کا انتظار کروں. اتنے میں سامنے کی جانب سے ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے لگی. ٹرین رکی تو ڈبوں میں سے مسافر اترنے لگے. پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی. معلوم ہوا ٹرین جموں سے آئی ہے. یہی ٹرین کچھ دیر بعد واپس جموں جانے والی ہے. اچانک میری نظر سکھ کلی پر پڑی. وہ تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا. میں نے اس کے پیچھے دیکھا. اس کے پیچھے پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا. سکھ کلی نے آتے ہی مجھے جلندھر سے جموں توی تک کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اور باقی پیسے دیے اور کہا، یہ لیجیے مہاراج، میری گاڑی آ گئی ہے. اور وہ ایک ڈبے کی طرف کسی مسافر کا سامان اٹھانے کے لیے دوڑ گیا. ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں دل میں ہنس رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ طرح طرح کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پریشان کیا. کسی نے مجھے نہیں پہچانا تھا. جموں والی گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی. اب میں اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف اطمینان سے روانہ ہو سکتا تھا. منزل اب مجھے سامنے نظر آ رہی تھی. جموں کی طرف جو گاڑی جاتی ہے وہ جلندھر سے امرتسر کی بجائے ہوشیارپور والی لائن پر ہو جاتی ہے. اس لائن پر میں کئی بار سفر کر چکا تھا. اس وقت آسمان پر صبح کاذب کا نور نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا. میں ٹرین کے سب سے آخری ڈبے میں بیٹھ گیا اور بے چینی سے ٹرین کے چلنے کا انتظار کرنے لگا. یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے. اگر دلی اور مشرقی پنجاب کے اخباروں میں پولیس کی جانب سے میری تصویر نہ چھپی ہوئی ہوتی تو میرے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہ تھی. میں کئی بار پولیس کے تھانوں، جیلوں اور چارجر سیلوں سے فرار ہو چکا تھا اور فرار ہونے کے بعد کمانڈر شیروان کے پاس خوفیہ کمی گاہ میں پہنچ جاتا تھا. لیکن اب معاملہ مختلف تھا. جلندھر سے 30-35 میل پیچھے مجھے ایک سکھ کیپٹن نے پہچان لیا تھا. اور اب صرف ملٹری پولیس ہی نہیں، مشرقی پنجاب کی پولیس بھی میرے تعاقب میں تھی اور میں بہت حد تک ان کے محاصرے میں تھا. اتنے میں ٹرین کے گارڈ نے سیٹی دی اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی. میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین امرتسر والی لائن چھوڑ کر ہوشیارپور والے ٹریک پر آ گئی. ابھی ریلوے یارڈ کی بتیاں روشن تھی. آسمان پر صبح کی سفیدی بڑھ رہی تھی. ٹرین جالندھر شہر کے مضافات میں سے نکل کر کھیتوں میں چلی جا رہی تھی. کھیتوں میں نومبر کی صبح کی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی. مجھے اپنا آپ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا. اب صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر سردیوں کی صبح کی وجہ سے فضا دھندلی دھندلی تھی. 15-20 منٹ بعد ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی. کوئی چھوٹا اسٹیشن آ رہا تھا. اس طرف چلنے والی ریل گاڑیاں سبھی دیہاتی اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہیں. میں نے کھڑکی میں سے سر آگے کر کے سامنے کی جانب دیکھا. دور کسی چھوٹے اسٹیشن کے درخت نظر آ رہے تھے. میں نے ڈبے میں مسافروں کا جائزہ لیا. سبھی دیہاتی ٹائپ کے مسافر تھے. کئی ایک نے گلابی رنگ کی پگڑیاں باندھ رکھی تھی اور ڈوگری زبان میں باتیں کر رہے تھے. کچھ سکھ بھی تھے. اوپر برتھ پر بھی کچھ مسافر سو رہے تھے. ٹرین کو ایک دم بریکیں لگی اور چچراہٹ کی آواز کے ساتھ ٹرین رک گئی. کسی مسافر نے کہا، سگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے. ٹرین اسٹیشن آنے سے پہلے ہی کھیتوں میں کھڑی ہو گئی تھی. میں نے باہر جھانک کر دیکھا. مجھے اگلے ڈبوں کی جانب وردیوں والے فوجی یا پولیس کے سپاہی نظر آئے. جس مصیبت کا خدشہ لگا ہوا تھا وہ نازل ہو گئی تھی. دوسرے ڈبے کے کچھ مسافر نیچے اتر گئے تھے. میں پیچھے ہٹ کر بیٹھا تھا اور کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. باہر سے کسی مسافر نے ڈوگری زبان میں کسی کو بلند آواز میں کہا کہ پولیس کسی مجرم کو تلاش کر رہی ہے. میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بڑے اطمینان سے اٹھا اور دوسرے دروازے میں آ کر انجن والے ڈبوں کی طرف دیکھا. اس طرف پولیس کے 3-4 سپاہی کھڑے تھے، مگر وہ میرے ڈبے سے ابھی کافی دور تھے. میں خاموشی سے نیچے اتر گیا. ٹرین کے ساتھ ساتھ پیچھے کی جانب چلتا دوسرے ڈبے میں داخل ہو گیا. اس ڈبے کے مسافر بھی کھڑکیوں پر جھکے باہر دیکھ رہے تھے. میں ڈبے میں چڑھ گیا اور دوسرے دروازے میں سے دوسری طرف اتر گیا. اس طرف مسافر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلتا مسافروں سے دور ہوتا گیا. میں تیز تیز چل کر مسافروں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. ٹرین کا آخری ڈبہ آ گیا. یہاں بھی کچھ مسافر ڈبے سے اتر کر کھڑے دور پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے. مہاراج جی، کوئی قاتل جیل توڑ کر بھاگا ہوگا. مجھے تو کوئی پاکستانی جاسوس لگتا ہے مہاراج. میں ان لوگوں کے قریب سے بہت آہستہ آہستہ چلتا گزر گیا. ریلوے لائن اونچی تھی، نیچے ڈھلان میں جھاڑیاں تھیں. آگے ٹالی کے درختوں کے نیچے دور تک کھیتوں کا سلسلہ چلا گیا تھا. میں وہاں رک گیا. اگلے ڈبوں کی طرف دیکھا. پولیس کی پوری گارڈ 30 سپاہی تیز تیز چلتے ہمارے ڈبوں کی طرف آ رہے تھے. اب میں وہاں نہیں رک سکتا تھا. میں آہستہ سے ریلوے لائن کی ڈھلان اتر کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں درختوں کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا چل پڑا. یہ سارا علاقہ میرے لیے بے حد خطرناک تھا. یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی پولیس والا مجھے کھیتوں میں تیز سے چلتا نہ دیکھ لے. درختوں کے پیچھے چلتے ہوئے مجھے ریل گاڑی کے ڈبے اور پولیس کے آدمی دور سے نظر آ رہے تھے. وہ بھی مجھے دیکھ سکتے تھے لیکن میں رک نہیں سکتا تھا. درختوں کی آڑ لیتا میں ٹرین سے دور ہوتا گیا. ایک جگہ کھیتوں میں اونچی فصل اگی ہوئی تھی, میں ان کھیتوں میں گھس گیا. یہ جوار کی فصل تھی. میں کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی چھوٹی سی پگڈنڈی پر تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا. جوار کے کھیت ختم ہو گئے, سبزی ترکاریوں کے کھیت شروع ہو گئے. یہاں میں چپ نہیں سکتا تھا لیکن میں ٹرین سے کافی دور نکل آیا تھا. کھیت میں ایک جگہ دو سکھ بیٹھے سبزیاں توڑ رہے تھے. میں فاصلے پر رہ کر آگے گزر گیا. بائیں جانب درختوں کے جن میں کچے مکان تھے. یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا. تالاب میں بھینسیں بیٹھی تھیں. ایک کھیت میں سکھ کسان ہل چلا رہا تھا. چلتے چلتے جب میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر نکل گیا تو میں نے پیچھے مڑ کر ریل گاڑی کی طرف دیکھا. دور ریل گاڑی ابھی تک کھڑی تھی. پولیس کو کسی مخبر نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ میں اسی ٹرین میں جموں کی طرف فرار ہونے کی کوشش کروں گا. میں گاؤں سے کافی آگے نکل گیا تھا. یہ مشرقی پنجاب میں جلندھر کے ضلع کا دیہاتی علاقہ تھا. بڑا سب شاداب تھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. کھیتوں میں زیادہ تر سے کسان ہی کام کرتے نظر آتے تھے. میں گاؤں کی آبادی سے دور رہ کر چل رہا تھا. ایک دو جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی گیا تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہوشیارپور تک پیدل ہی سفر کروں گا, خواہ اس میں دو دن ہی لگ جائیں. ہوشیارپور سے نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا. وہاں سے کسی لاری یا ٹرک میں بیٹھ کر کٹھوا پہنچنے کی کوشش کروں گا. ایک بار کٹھوا پہنچ گیا تو پھر جموں پہنچنا مشکل نہیں ہوگا. جیسے جیسے میں جلندھر سے دور ہو رہا تھا میں آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا. مجھے پتا تھا کہ مجھے کم از کم دو دن تک پیدل سفر کرنا ہوگا. میں نے بڑے بڑے دشوار گزار جنگلوں میں پیدل سفر کیا تھا. ان آباد میدانی علاقوں میں سفر کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. میں اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے کسی بھی جگہ سے کھانے کو کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا تھا. ابھی مجھے بھوک بھی نہیں لگی تھی. سورج کافی اوپر آ چکا تھا. سردی کی رات والی شدت کم ہو گئی تھی. مجھے ریل گاڑی سے الگ ہوئے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا. پاکستان بننے سے پہلے جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو ہم اپنے میاں جی کے ساتھ جب کبھی کسی دوسرے شہر لاری میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے تو راستے میں جو کوئی گاؤں آتا اس میں ایک نہ ایک مسجد ضرور ہوتی تھی جس کے دو سفید مینار دور سے نظر آ جاتے تھے. اب تک میں چار گاؤں کے قریب سے گزرا تھا مگر کسی گاؤں میں مجھے کوئی مسجد نظر نہیں آئی تھی. اس کی وجہ صاف ظاہر تھی. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا ہندو سکھوں نے وحشیانہ قتل عام کیا تھا. بچے کچے مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اب مشرقی پنجاب کے ان دیہات میں کوئی مسلمان نہیں تھا. یہاں مسلمانوں کی جو مسجدیں تھیں انہیں ہندو سکھوں نے توڑ پھوڑ دیا تھا, آگ لگا کر نظر آتش کر دیا تھا. ان دیہات کے باہر مجھے یا مندر نظر آئے تھے یا گردوارے جہاں سے عبادت کرتے ہیں. مسجد ایک بھی دکھائی نہیں دی تھی. دیہاتی کسان بھی ہندو تھے یا سکھ, کوئی مسلمان نہیں تھا. سکھ زیادہ نظر آئے تھے. چلتے چلتے میں ایک اینٹوں کے بٹے کے پاس پہنچا. یہاں آوے کے اوپر بہت بڑی چمنی لگی ہوئی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا. ایک طرف پختہ اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے. ایک سکھ تخت پر بیٹھا تھا. ایک بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی. میں تھوڑے فاصلے پر سے آگے گزر گیا. آگے ایک سیم نالا تھا. اس کا پل تھا. پل کی دوسری جانب گاؤں تھا جہاں کچی گراؤنڈ میں سکھ اور ہندو لڑکے کھیل رہے تھے. میں یہاں سے بھی آگے گزر گیا. درختوں کے پیچھے بہت دور اونچے نیچے ٹیلوں کے دھندلے سے خاکے نظر آنے لگے تھے. یہ ہوشیارپور کی ترائی کا علاقہ تھا مگر ابھی یہ ٹیلے بہت دور تھے. میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر جا کر ایک کھیت کے کنارے کیکر کے درخت کے نیچے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ گیا. مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی مگر وہاں کوئی کنواں نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا. راستے میں ایک چھوٹی سی ندی آ گئی. میں نے ندی پر منہ ہاتھ دھو کر پانی پیا, جوتے اتار کر پاؤں دھوئے. تھوڑی دیر آرام کیا اور ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اب مجھے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ کیا میں ہوشیارپور کی طرف ہی جا رہا ہوں کیونکہ یہ علاقہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا. ہوشیارپور تک ٹرین میں بیٹھ کر دو ایک بار ضرور سفر کر چکا تھا مگر ادھر ریلوے لائن کہیں نظر نہیں آئی تھی. یہ ریلوے لائن سے کافی ہٹا ہوا علاقہ تھا. ندی پر کچھ دور جانے کے بعد ایک پل آ گیا. پل پر سے ایک سکھ لڑکا گائیوں اور بھینسوں کو لے کر جا رہا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ ہوشیارپور جانے والی سڑک کس طرف ہے. وہ رک گیا, مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کچھ دوابے اور کچھ ہوشیارپوری پنجابی لہجے میں اس نے مجھے بتایا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں آگے دو کوس پر امرتسر بٹالے والے سڑک آ جاتی ہے. میں نے کہا کہ مجھے بٹالے امرتسر کی طرف نہیں جانا, میں ہوشیارپور جانا چاہتا ہوں. سکھ لڑکے کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس نے ندی کے دوسرے کنارے کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر تم اس طرف جاؤ. یہ کہہ کر وہ مویشیوں کے پیچھے دوڑ پڑے جو اس دوران کافی آگے نکل گئے تھے. میں ندی کے دوسرے کنارے پر ہو گیا. پل کے قریب ہی سے ایک کچا راستہ اس طرف جاتا تھا جس طرف سکھ لڑکے نے اشارہ کیا تھا. میں اس طرف چلنے لگا. کچی سڑک پر مٹی ہی مٹی تھی, یہ ٹوٹا پھوٹا کچا راستہ تھا. جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے, دونوں طرف تھور کے پودے اگے ہوئے تھے. میں چلتا چلا گیا. آدھا گھنٹہ اس کچی سڑک پر بڑی مشکل سے چلنے کے بعد ایک کھال آ گیا. یہاں بھوڑ کا بڑا گھنا درخت تھا جس کے نیچے ایک کٹیا بنی ہوئی تھی. درخت کے تنے میں رام اور سیتا کی دو مورتیاں رکھی ہوئی تھی. ان کے آگے چاول سندور اور رتن جو کے پھول پڑے تھے. وہاں نہ کوئی پجاری تھا نہ پوجا کرنے والا تھا. اس گنے درخت کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر مجھے ایک اونچے ٹبے پر بنا ہوا گاؤں نظر پڑا. یہ کچا راستہ اس گاؤں کی طرف جاتا تھا. مجھے گاؤں سے بچ کر نکلنا تھا. میں راستے سے ہٹ کر کھیتوں میں چلنے لگا. گاؤں جب پیچھے رہ گئے تو ایک جگہ ایک عورت دانے بھون رہی تھی. دو تین بچے اس کے سامنے بیٹھے کڑھائی میں جوار کو بھنتے دیکھ رہے تھے. مجھے بھنی ہوئی جوار کی خوشبو آئی تو میرے قدم وہیں رک گئے. میں ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کے وہاں سے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا. جب بچے اپنی اپنی جھولیوں میں بھنی ہوئی جوار کے دانے ڈلوا کر چلے گئے تو میں دانے بھوننے والی عورت کے پاس آ گیا. میں نے پنجابی میں کہا بہن جی چار آنے کی جوار بھون دو. اس نے میری طرف دیکھے بغیر جھولے میں سے جوار کے دانوں کی تین مٹھیاں کڑاہی میں ڈالی اور بٹی میں سرکنڈے ڈال کر آگ کو تھوڑا تیز کر دیا. عورت نہ بوڑھی تھی نہ جوان, میں اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا. اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کڑاہی کی ریت میں سرکنڈوں کا بنا ہوا جھاڑو چلانے لگی. تم کہاں جا رہے ہو پتر؟ میں نے کہا بہن جی اگلے گاؤں جا رہا ہوں. میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا, اسے میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ہوشیارپور جا رہا ہوں. سکھ لڑکے کو میں نے بتا دیا تھا کیونکہ وہ خود ایک طرف کو چلا جا رہا تھا, مگر یہ عورت مستقل طور پر وہاں بیٹھ کر دانے بھونتی تھی. پیچھے سے آ کر کوئی اس سے میرے بارے میں پوچھ سکتا تھا کہ اس حلیے کا نوجوان تو ادھر سے نہیں گزرا. اتنی احتیاط میں غیر ارادی طور پر کر لیا کرتا تھا. وہ دانے بھون رہی تھی اور میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا. میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے معلوم کر لیا کہ اس طرف کو جو سڑک ہوشیار پور کو جاتی ہے وہ وہاں سے 15-20 کوس کے فاصلے پر ہے. یہ کل فاصلہ 25 میل بنتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ میں ضلع جالندھر کے شمال مشرقی علاقے میں کافی اندر کی طرف نکل آیا تھا. اس سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ آگے سوڈی سکھوں کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جہاں ایک گرودوارا بھی ہے. اس کے آگے مسلیوں کے دو گاؤں ہیں. اس کے آگے بڑی نہر آ جاتی ہے اور نہر کی دوسری طرف بیروالی کا قصبہ ہے جہاں پولیس کا تھانہ بھی ہے. میں تھانے کا سن کر محتاط ہو گیا. مجھے اس طرف سے بچ کر آگے جانا تھا. میں نے بنی ہوئی جوار پتلون اور جیکٹ کی جیبوں میں ڈالی اور آگے چل پڑا. اب کھیتوں کی جگہ روڑا میدان تھا جہاں کلر والی زمین تھی جو کلر سے سفیدی مائل ہو رہی تھی. تھوہر کی جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی. کچھ فاصلے پر دو تین درخت ایک ساتھ اگے ہوئے نظر آ رہے تھے. میں ان درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. بھنی ہوئی جوار نے میری بھوک ختم کر دی تھی. اب پھر پیاس محسوس ہو رہی تھی مگر میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا تھا. میں وہیں کافی دیر تک بیٹھا رہا. جب دوپہر ڈلنا شروع ہو گئی تو میں اٹھ کر پھر چلنے لگا. تین ایک میل چلنے کے بعد ایک کافی بڑا گاؤں نظر پڑا. یہ بھی اونچے ٹبے پر واقع تھا. اس کے ایک گرودوارے کا گنبد اور زرد رنگ کا اونچا جھنڈا دور سے نظر آ رہا تھا. یہ ضرور سودی سکھوں کا گاؤں تھا. میں اس گاؤں سے بچ کر جلدی جلدی آگے نکل گیا. دانے بھوننے والے کے کہنے کے مطابق سودی سکھوں کے گاؤں کے آگے مسلیوں کے گاؤں تھے. چلتے چلتے دن ڈھل گیا, سورج مغرب میں چھپنے لگا. میں واقعی چلتے چلتے اب تھک گیا تھا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا چاہتا تھا جہاں میں شام اور رات کا کچھ حصہ گزار سکوں. میرا ارادہ آدھی رات تک آرام کرنے اور اس کے بعد دوبارہ سفر پر نکل پڑنے کا تھا. آدھی رات کے بعد میں زیادہ محفوظ رہ کر ہوشیارپور جانے والی سڑک تک سفر کر سکتا تھا. جب سوڈی سکھوں کا گاؤں پیچھے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دن کی روشنی سردیوں کی شام کے دھندلکوں میں گم ہونے لگی. مجھے ابھی تک کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دی تھی جہاں میں رات بسر کر سکتا. میری نگاہیں ادھر ادھر ایسی کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی. اچانک میری نظر ایک جگہ ٹھہر گئی. دور سے ہلکے ہلکے دھندلکے میں یہ کوئی مکان نظر آ رہا تھا. میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا. غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسجد تھی جس کے مینار ڈھہ چکے ہیں. صرف محراب محراب باقی ہے جس کے اوپر کی تین برجیاں سلامت تھیں. محراب کے اوپر چھت بھی آدھی ڈھہ چکی تھی. فرش پر ٹوٹی ہوئی اینٹیں بکھری ہوئی تھیں. یہ یقیناً کوئی مسجد تھی. میں حیران تھا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کا آدھا حصہ کیسے بچا رہے گیا. بہرحال جب مجھے اس کھنڈر کے مسجد ہونے کا یقین ہو گیا تو میں اس کے عقب میں آ گیا. یہاں ایک کنواں تھا جس کا چبوترا بھی ڈھہ چکا تھا. اس میں جا کر دیکھا یہ اندھا اور ویران کنواں تھا. کبھی اس کے پاس بیٹھ کر نمازی وضو کرتے ہوں گے مگر اب وہاں نہ کنواں تھا نہ مسجد تھی اور نہ وہ نمازی ہی باقی رہے تھے. ذرا پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ کیکر اور دریک کے پتلے پتلے درختوں کے نیچے ایک چھوٹی سی ندی جو نالے کی شکل کی تھی بہہ رہی تھی. میں وہیں بیٹھ گیا, پانی چلو میں بھر کر پیا. پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا. آگے کچھ کھیت تھے, شاید پیچھے کہیں ریٹ لگا ہوا تھا اور کھیتوں کو سیراب کرنے والے یہ پانی اسی ریٹ والے کنویں کی طرف سے آ رہا تھا. میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اسی جگہ بیٹھا رہا. اندھیرا دم بدم بڑھ رہا تھا. شام گہری ہوتی جا رہی تھی. تین چار کھیت چھوڑ کر کوئی گاؤں تھا, وہاں دو تین جگہوں پر روشنی جل میں لانے لگی تھی. میں نے مسجد میں رات بسر کرنے کا سوچ لیا تھا. میں نے نالے کے پانی سے وضو کیا اور شہید مسجد کے کھنڈر میں آ کر دو نفل پڑے. خدا کے حضور اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگی اور جیکٹ کے بٹن بند کر کے آدھی ٹوٹی چھت کے نیچے محراب کی ایک طرف ہو کر اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. بٹن اس لیے بند کر لیے تھے کہ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی سردی بڑھنے لگی تھی. تھوڑی دیر بعد چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا. کاؤں کی جانب سے کسی بھینس کے ڈکرانے کی آواز آ رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد بند ہو گئی. میں وہیں زمین کو صاف کر کے لیٹ گیا. سخت تھکا ہوا تھا, بہت پیدل چلا تھا. کچھ دیر بعد بھی مجھے نیند آ گئی. میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا. خدا جانے میں کب تک سویا ہوں گا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی. مجھے محسوس ہوا کہ قریب ہی کوئی شور ہوا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی. یہ شور ایسا لگا تھا جیسے کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو. میں جلدی سے اٹھ کر مسجد کی چھت سے باہر نکلنے کے لیے دیوار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کسی کے قدموں کی آواز آئی. کوئی اسی طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا. اس خیال سے میں کونے میں ہو گیا کہ دیکھتا ہوں کون ہے. میں ایک کمانڈو کی حیثیت سے پوری طرح ہوشیار ہو چکا تھا. بجائے اس کے کہ میں اندر آنے والے کے سامنے جاؤں, میں چاہتا تھا کہ وہ اندر آ جائے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کون ہے. اگر وہ پولیس کا سپاہی ہوا اور مسلح بھی ہوا تو میں اندھیرے میں تھا اور بڑی آسانی سے پولیس کے آدمی کی گردن توڑ سکتا تھا. اس وقت میں بالکل بے خوفی کی حالت میں تھا. قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسجد کے آگے بکھری ہوئی اینٹوں کے درمیان اندھیرے میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہے. میں اندھیرے کونے میں سانس روکے حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا. جہاں سے مسجد کی چھت آدھی ڈھہ چکی تھی اور جہاں دیوار ختم ہو جاتی تھی وہاں رات کی نیلی نیلی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا. میں نے ایک انسانی ہیولا اس روشنی کے غبار میں مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھا. یہ انسانی ہیولا کسی اونچے لمبے آدمی کا نہیں تھا. مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی عورت تھی. اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی. اس نے سر پر چادر کو ٹھیک کیا تو مجھے اس کی چوڑیوں کی آواز سنائی دی. اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی عورت ہے, مگر سوال یہ تھا کہ یہ عورت آدھی رات کو اس ٹوٹی پھوٹی مسجد میں کیا کرنے آئی ہے. میں وہیں آہستہ سے اندھیرے کونے میں بیٹھ گیا. میں ہولے ہولے سانس لے رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو وہاں میری موجودگی کا علم ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت وہاں کیا کرنے آئی ہے. مسجد کی آدھی چھت ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے عورت کے آس پاس ستاروں کی رات کی ہلکی نیلی روشنی پڑ رہی تھی. وہ عورت اندر آ چکی تھی. میں نے دیکھا کہ اس نے جو کر پاؤں کی جوتیاں اتار کر ایک طرف رکھ دی اور خود مسجد کی پرانی اور شکستہ محراب کے آگے دو زانوں ہو کر اس طرح بیٹھ گئی جس طرح آدمی نماز پڑھتے وقت بیٹھتا ہے. اس عورت نے دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا دیے. میں حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ پاکستان کے قیام کو 17-18 سال گزر چکے تھے اور مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان گھر نہیں تھا. یہ عورت مسلمان لگتی تھی, پھر یہ مسلمان عورت کہاں سے آ گئی تھی؟ مشرقی پنجاب کے اکثر شہروں میں مسلمان بزرگوں کی خانقاہیں اور مزار ہیں جہاں کے مسلمان گدی نشین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے اور ان مسلمان بزرگوں کے مزاروں کو ہندوؤں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور وہاں اب ہندو سکھ مرد اور عورتیں آ کر چڑھاوے چڑھاتی تھیں اور منتیں مانگتی تھیں۔ ان مزاروں پر تو میں نے ہندو سکھ عورتوں کو جاتے امرتسر، جالندھر اور مشرقی پنجاب کے دوسرے شہروں میں دیکھا تھا، مگر وہاں جو مسجدیں باقی رہ گئی تھی اور ویران پڑی تھی، وہاں کسی ہندو یا سکھ عورتوں کو اس طرح رات کے وقت جا کر دعائیا انداز میں ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں مجھے اس پرسرار عورت کی سسکی بھرنے کی آواز سنائی دی، پھر وہ آنسوؤں بھری آواز میں بولی، اے اللہ میاں، میری ماتا جی نے مجھے بتایا تھا کہ تو ہم مسلمانوں کا خدا ہے اور جو تیرے دربار میں آ کر فریاد کرے تو اس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ میاں، میں کئی سالوں سے جب بھی مجھے رات کو موقع ملتا ہے تیرے دربار میں آ کر فریاد کرتی ہوں، تو میری فریاد کیوں نہیں سنتا؟ اللہ میاں میری فریاد سن لے، مجھے کسی طرح میرے مسلمان بھائیوں کے ملک پاکستان پہنچا دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے میری ماتا جی میری اما جی کے دیش پاکستان پہنچا دے۔ میری ماں تو پاکستان کو یاد کرتے کرتے سورگ باش ہو گئی، مجھے ان کافروں میں سے اٹھا کر پاکستان پہنچا دے۔ اللہ میاں، میں تجھے اپنی سورگ باشی ماتا جی اپنی اما جی کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پاکستان پہنچا دے۔ اور وہ عورت سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ اس نے خدا کے حضور جو دعا مانگی تھی اس کو سن کر ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا تو پتھر کی جس سل پر میں بیٹھا تھا اس کے ہلنے سے آواز پیدا ہوئی۔ لڑکی نے چونک کر کونے کی جانب دیکھا، میں اسے نظر آ گیا۔ اس نے کچھ ڈرے ہوئے کچھ پر اعتماد لہجے میں کہا، کون ہے؟ میں کونے میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈر کر باہر کو دوڑنے لگی تو میں نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ ڈرو نہیں بہن، میں بھی تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بت بن کر اندھیرے میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ بیٹھ جاؤ میری بہن، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو کوئی مسلمان گھر نہیں ہے، پھر تم یہاں کہاں سے آ گئی ہو؟ حالانکہ میں ساری بات سمجھ چکا تھا، مگر میں اس لڑکی کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارا ایک مسلمان بھائی ہوں اور پنجاب کا رہنے والا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کون تھی؟ اس لڑکی نے مجھے جو اپنی غم انگیز داستان سنائی وہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کی ماں باپ بہن بھائی ضلع جالندھر کی کسی تحصیل کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بنا تو ہندو سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی والدہ کے ماں باپ بھی مہاجرین کے ایک قافلے میں شامل ہو کر پاکستان کی طرف پیدل چل پڑے۔ راستے میں ہندو سکھوں کے ایک جتھے نے حملہ کر دیا۔ سکھوں نے اس لڑکی کی ماں کے بہن بھائیوں اور باپ کو وہیں شہید کر دیا۔ اس لڑکی کی ماں جوان تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، سکھ اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ ساری باتیں اس لڑکی کی ماں نے اسے بتائی تھی۔ اس سکھ نے لڑکی کی والدہ سے بیاہ کر کے اسے گھر میں ڈال دیا۔ اس کے بطن سے یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام سکھ باپ نے ہر نام کور رکھا، لیکن اس کی مسلمان ماں نے خفیہ طور پر اس کا نام رضیہ بیگم رکھ دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی کہ اس کی والدہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر اسے کلمہ شریف سنایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، تمہارا نام رضیہ بیگم ہے، تم مسلمان ماں کی بیٹی ہو، تم سکھنی نہیں ہو۔ لڑکی کہہ رہی تھی، میں 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے گاؤں کے اسکول میں بٹھا دیا گیا۔ میرا سکھ باپ مجھے خاص طور پر گرودوارے کے ساتھ لے جا کر شبد کے رتن سنوایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، تمہارا نام ہر نام کور ہے، تم سکھنی ہو۔ شاید اسے شک پڑ گیا تھا کہ میری ماں مجھے اسلامی تعلیم دیتی ہے۔ گھر میں سب سکھ تھے، سارا گاؤں سکھوں کا تھا، میری سہیلیاں بھی سکھنی تھیں۔ میری کلائی میں لوہے کا کڑا ہوتا تھا، اس وقت بھی میں نے لوہے کا کڑا پہن رکھا ہے۔ اس نے مجھے اپنا بازو دکھایا، اس کے ایک بازو میں لوہے کا کڑا تھا اور دوسری بانہ میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے میرا سکھ باپ گرنتھ صاحب کے اشلوک بھی یاد کرایا کرتا تھا، مگر میری مسلمان ماں میری تعلیم سے غافل نہیں تھی۔ جب میں اور میری ماں گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کلمہ شریف پڑھاتی، اس نے مجھے نماز بھی سکھا دی تھی۔ ہم ماں بیٹی چھپ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ میری ماں نے مجھے 1947 کا سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ میں بڑی ہوئی تو میرے سکھ باپ نے میری منگنی اپنے بھائی کے بیٹے گرنام سکھ سے کر دی۔ میری ماں اس غم میں گلنے لگی کہ اس کی بیٹی کا بیاہ بھی ایک سکھ سے ہو جائے گا اور وہ سکھ نسل پیدا کرے گی۔ میری ماں نے ایک روز مجھے اپنے پاس بلایا، وہ بیمار تھی اور چارپائی پر ٹھیس اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا بیٹی میری زندگی کا اب کچھ پتہ نہیں کہ آج مر جاؤں یا کل مر جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ تم سکھ سے شادی کر کے سکھوں میں رہو، یہاں سے پاکستان زیادہ دور نہیں ہے، میرا تو اب جینا مرنا یہی ہے، مگر تم یہاں سے بھاگ جاؤ، جس طرح ہو سکے یہاں سے بھاگ کر اسلامی ملک پاکستان پہنچ جاؤ اور مسلمان بن کر زندہ رہو۔ میری ماں اس کے دوسرے روز مر گئی، میں اپنی ماں کو قبر میں دفن ہوتے دیکھنا چاہتی تھی مگر اسے چتہ میں جلا دیا گیا۔ اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس دوران بڑی کوشش کی مگر پاکستان نہ جا سکی، میرے سکھ باپ کو مجھ پر شک پڑ گیا تھا کہ میں اندر سے مسلمان ہوں اور پاکستان بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہر سال جتھے کے ساتھ ننکانہ صاحب کی یاترا کو پاکستان جاتا ہے مگر مجھے ساتھ نہیں لے جاتا، مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اب میرا سکھ باپ اپنے بھتیجے گرنام سنگھ سے میری بہت جلد شادی کر دینا چاہتا ہے مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اس قید خانے کی سلاخیں توڑ کر پاکستان کی طرف نکل جاؤں گی، اگر میں ایسا نہ کر سکی تو دریا میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ رضیہ بیگم اور فرہنام کور چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے پاکستان پہنچا سکتا مگر میں اسے سکھوں کے پاس بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ لڑکی دل سے مسلمان تھی اور اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر وہ پاکستان نہ پہنچ سکی تو خودکشی کر لے گی۔ لڑکی نے آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اگر تم مسلمان ہو اور تم واقعی مجھے اپنی بہن سمجھتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے کسی طرح پاکستان کا بارڈر کراس کرا دو، مجھے کسی طرح پاکستان کی سرحد میں داخل کرا دو، میں ساری زندگی تمہارے حق میں دعائیں مانگتی رہوں گی۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے میری کئی برسوں کی دعا آج سن لی ہے، اسی واسطے اس نے تمہیں یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد میں بھیجا ہے۔ یہاں میں کبھی کبھی رات کو جب گھر میں سب سکھ مرد عورتیں سو رہی ہوتی ہیں تو خدا کے حضور دعا مانگنے آ جاتی ہوں، آج خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور پاکستان پہنچا دو، میں عجیب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود اس وقت پولیس سے چھپا پھر رہا تھا، اس لڑکی کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا مگر میرا دل اسے وہاں چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے بھی یقین سا ہونے لگا کہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ میں عین اس مسجد میں رات بسر کرنے کے لیے چھپ جاؤں جہاں اس مسلمان لڑکی نے رات کو دعا مانگنے آنا تھا، اور اب مجھ پر خدا کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہو گئی تھی کہ اس لڑکی کی مدد کروں جو سکھ کی اولاد تھی مگر مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی تھی۔ میں نے کچھ نہ سوچا، لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، فکر نہ کرو بہن، میں تمہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا، پھر مسجد کی شکستہ محراب کے آگے سجدے میں گر کر روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے باہر کی جانب دیکھا کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر سے کوئی وہاں تو نہیں پہنچ گیا، مگر باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم اس وقت میرے ساتھ چل سکتی؟ لڑکی نے فوراً کہا، ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے میری مسلمان ماں نے بتایا تھا کہ کوئی مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا، کیا تم واقعی مسلمان ہو اور مجھے پاکستان لے جاؤ گے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں میں واقعی مسلمان ہوں اور تمہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ لڑکی بولی، تو پھر چلو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اس مسلمان لڑکی کو سکھوں کے عذاب سے چھٹکارا دلانا ہی ہے تو پھر کل کا انتظار کیا کرنا، اسی وقت اسے بھی ساتھ لے کر چل پڑتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کل کا انتظار کیا تو دن کہاں گزاروں گا، کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ ارادہ یہی تھا کہ اس لڑکی کو مجاہدین کے پاس پہنچا دوں گا، وہاں سے اس کے پاکستان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے ہوشیارپور کی جانب کون سا راستہ جاتا ہے، کیونکہ مجھے جموں کی طرف سے کشمیر جانا ہے، وہاں میرے بہت سے مسلمان مجاہد ساتھی ہیں، وہ لوگ تمہیں پاکستان پہنچا دیں گے۔ لڑکی نے خوش ہو کر کہا، میں اپنے کشمیری بھائیوں کی بہادری کی داستانیں سنتی رہی ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کاش میں مرد ہوتی تو کشمیر میں بھارتی فوج جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے خلاف مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر لڑتی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہوشیارپور وہاں سے بہت دور ہے اور ہمیں 3 گاؤں چھوڑ کر ایک سڑک پر سے لاری پکڑنی ہوگی۔ لڑکی اس سارے علاقے سے واقف تھی۔ میں نے کہا، تو پھر اللہ کا نام لے کر میرے ساتھ چل پڑو۔ میں اسے ساتھ لے کر مسجد کے کھنڈر سے نکل آیا۔ اس نے چادر اچھی طرح سے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی تھی۔ لڑکی کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی، مسجد سے باہر نکلتے ہی ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے آہستہ سے بولی، بھائی اس طرف آ جاؤ، یہ راستہ گاؤں کے باہر والے کھال کی طرف جاتا ہے، وہاں سے ہم بڑی جلدی گاؤں سے دور نکل جائیں گے۔ میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس شکستہ مسجد سے جب میں رات کے اندھیرے میں باہر نکلوں گا تو ایک مسلمان لڑکی میرے ساتھ ہوگی جس کو مجھے سکھوں میں سے نکال کر مسلمان مجاہدین کی حفاظت میں دینا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں ایک کھیت کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، لڑکی آگے آگے تھی۔ کھیت میں سے مڑتے ہوئے اس نے ہاتھ سے دور ایک گاؤں کی طرف اشارہ کیا جہاں گھپ اندھیرے میں ایک لالٹین ٹمٹما رہی تھی۔ وہ ہمارا گاؤں ہے، وہاں میری ماں فوت ہوئی تھی، اور اس کی آواز بھرا گئی، مگر لڑکی بڑی بہادر تھی، وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ایک کھال آ گیا، ہم اس کے کنارے کنارے چلنے لگے، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ہم کھال کے ساتھ ہی ایک طرف کو موڑے تو دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ لڑکی نے کہا، گھبراؤ مت، یہ مسلیوں کے گاؤں ہیں، تم یہاں اجنبی ہو، کتے تمہاری بو سونگ کر بھونکنے لگے ہیں، ہم دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ وہ کھال سے اتر گئی، نیچے کھیت شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کتوں کے بھونکنے کی آواز کافی پیچھے رہ گئی، کھیت ختم ہو گئے تو درختوں کے ذخیرے شروع ہو گئے۔ لڑکی نے بتایا کہ یہ آموں کے باغ ہیں، چونکہ آموں کا موسم نہیں تھا اس لیے باغ ویران پڑے تھے اور وہاں کوئی رکھوالا نہیں تھا۔ ہم بغیر رکے چلتے جا رہے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، سڑک کتنی دور رہ گئی ہے؟ وہ بولی، ابھی کافی دور ہے، تم تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا، میں تو نہیں تھکا، مجھے تمہارا ڈر ہے کہ کہیں تم تھک نہ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، سخت جان ہوں، اتنی جلدی نہیں تھکوں گی۔ رات کے صحیح وقت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، اتنا معلوم تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ ہم ایک نہر پر پہنچ گئے، نہر کافی بڑی تھی۔ لڑکی نے کہا، اس طرف ریل کا پل ہے، ہم اس پل پر سے نہر پار کر کے دوسری طرف جائیں گے۔ نہر کے کنارے بڑی ہموار کچی پچڑی بنی ہوئی تھی، کنارے پر دور تک اونچے اونچے درخت دور تک چلے گئے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد ریل کا پل آ گیا، ہم پل پر لگے ہوئے جنگل کے بالکل ساتھ ساتھ چل کر دوسری طرف آ گئے۔ لڑکی کہنے لگی، یہاں سے گاڑیاں ہوشیارپور امرتسر کو آتی جاتی ہیں۔ لڑکی آخر عورت تھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ تھک گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر یہاں تھکان اتار لیتے ہیں۔ ہم کچے راستے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اب لڑکی نے مجھ سے پوچھا، تم میرے بڑے سچے مسلمان بھائی ہو، لیکن تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے آ رہے تھے اور رات کے وقت مسجد میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ میں نے کہا، بات یہ ہے بہن کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، میں کشمیری مجاہد ہوں، کشمیر کے محاذ پر اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر بھارتی فوجیوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے جلندھر آیا تھا، واپس جانے لگا تو پولیس کو میرے بارے میں خبر ہو گئی۔ پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات آئی تو یہاں مسجد میں چھپ گیا کہ رات کے پچھلے پہر آگے چلوں گا۔ لڑکی کہنے لگی، میں جلدی سے نکل آئی ہوں، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے کہ کبھی پاکستان بھاگنا پڑے گا تو کام آئیں گے، مگر جلدی میں مجھے اس کا خیال نہیں رہا۔ کیا تمہارے پاس لاری کا کرایہ ہوگا؟ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ پھر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، جلدی جلدی یہاں سے نکل چلو، میرا باپ صبح صبح کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اٹھے گا، اس نے میری چارپائی خالی دیکھی تو فوراً سمجھ جائے گا کہ میں بھاگ گئی ہوں، وہ گرو نام سنگھ اور چوہڑ سنگھ کو لے کر میری تلاش میں یہاں پہنچ جائے گا، یہ بڑے خونی قاتل لوگ ہیں۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اور ہم نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی اور اب اس پر تھکن کے آثار بھی پیدا ہونے لگے تھے، اگرچہ وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ہم ہوشیارپور کھٹوا روڈ پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں راستے میں ہی صبح ہو گئی۔ جس وقت سورج نکلا تو لڑکی نے رک کر پیچھے دیکھا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی نظر آئی۔ میں بھی رک گیا، میں خطرے کے مقام سے کافی دور آ چکا تھا، اب آگے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر پچھلا خطرہ کافی دور تک ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں لڑکی کو پہلی بار دیکھا، اس کا رنگ صاف تھا، نقش تیکھے تھے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 برس کی ہوگی۔ اس نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، مجھے دشمنوں کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہا، اچھی بہن، وقت ضائع نہ کرو اور مجھے آگے دیکھ کر یہ بتاؤ کہ ہوشیارپور کھٹوا روڈ یہاں سے کتنی دور ہوگی، کیا یہ سڑک رات کو آئے گی؟ اس نے اپنی نسواری رنگ کی کھیتنما چادر جسم پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ سڑک اس طرف ہے، یہ نہیں معلوم کہ ابھی کتنی دور ہے۔ دن کی روشنی میں ہمیں کھیت اور دور دور کچھ گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے، یہ سارا علاقہ سرخیز اور آباد تھا. بہت دور کچھ ٹیلوں کے خاکے بھی نظر آ رہے تھے. ہم کھیتوں اور جھاڑیوں والی زمین پر جا رہے تھے. کہیں کہیں کھیتوں میں کسان ہل چلاتے اور سبزیاں وغیرہ کاٹتے نظر آ رہے تھے. ہم ایک کچے راستے پر آ گئے. یہاں پیچھے سے ایک یکا آ رہا تھا. لڑکی نے خوفزدہ ہو کر کہا, اس طرف ہو جاؤ, کہیں میرا باپو نہ آ رہا ہو. میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور ہم کیکروں کے درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے. یکے میں عورتیں اور مرد بیٹھے تھے. یہ یکا گزر گیا تو لڑکی نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا, مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا؟ میں نے پوچھا. میرا باپو گرنام اور چوہڑ سنگھ کو لے کر ادھر نہ آ جائے, وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, اگر وہ آ بھی گئے تو جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. لڑکی نے میرے اس دلیرانہ جملے کا ذرا سا بھی اثر نہ لیا. اسے لینا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ایک نہتا نوجوان تین خونی قاتل پیشاور سکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن میں نے اسے بالکل صحیح کہا تھا. ہم ایک گاؤں کے قریب سے گزر گئے. چھوٹی سی ندی آئی. لڑکی رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے پیاس لگی تھی. میری جیب میں بھنی ہوئی جوار موجود تھی. میں نے ندی کے پاس درختوں کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا, رضیا بیوی فکر نہ کرو, تمہارا باپو یہاں نہیں آئے گا. یہاں بیٹھ جاؤ, میرے پاس بھنی ہوئی جوار ہے, اسے تھوڑا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ذرا آرام کرتے ہیں, پھر آگے روانہ ہو جائیں گے. لڑکی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن میرے اصرار پر بیٹھ گئی. تھوڑی سی جوار میں نے کھائی, اسے بھی کھانے کو دی. نہر کا پانی پیا, منہ ہاتھ دھویا اور نہر کا چھوٹا سا پل پار کر کے آگے چل پڑے. اب نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا. وہاں پہاڑیاں نہیں تھی, زمین کہیں اونچی ہو جاتی تھی اور کہیں کوئی گھاٹی یا کھائی آ جاتی تھی. کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بہت فاصلے پر ضرور دکھائی دے رہے تھے. یہاں کی زمین بھی نیم پتھریلی تھی, کہیں کھیتیاں آ جاتی اور کہیں سنگلاخ زمین شروع ہو جاتی. کیکر اور پھلاہی کے درخت زیادہ تھے, کہیں کہیں ٹالی کے درخت بھی تھے. ہم ایک برساتی نالے کے پاس پہنچے تو مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی. یہ آواز سن کر لڑکی نے پیچھے دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی, باپو آ گیا. میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے تین گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہماری طرف بڑے چلے آ رہے تھے. لڑکی کا تو رنگ اڑ گیا, ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی. وہ وہیں بیٹھ گئی. گھوڑ سوار بڑی تیز آ رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں لڑکی کو اٹھا کر کھائی میں اتار کر لے جاتا, گھوڑ سوار ہمارے سر پر پہنچ گئے. یہ تین سکھ تھے, ان میں ایک نوجوان تھا, دو ادھیڑ عمر کے تھے. وہ تیزی سے گھوڑوں پر سے چلانگے لگاتے ہوئے اترے اور ہماری طرف بڑھے. ان میں سے دو کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں, ایک ادھیڑ عمر سکھ کے ہاتھ میں کرپان تھی. اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں کہا, ہرنامو پتر تو ادھر آ جا. لڑکی ایک دم پھٹ پڑی, چیخ کر بولی, میں تیری دھی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, تو سکھ ہے, تو میری ماں کو اٹھا کر لایا تھا, میں تیری بیٹی نہیں ہوں. دوسرے جو دو سکھ تھے وہ میرے دائیں بائیں چار پانچ قدموں کے فاصلے پر تلوار لیے کھڑے تھے اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. ان میں سے جو نوجوان سکھ تھا اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا, ہرنامو تو میری منگ ہے, تو ایک غیر آدمی کے ساتھ گھر سے باغی ہے, تو نے ہماری عزت ڈبو دی ہے. لڑکی کے باپ نے نوجوان سکھ کو چپ کراتے ہوئے کہا, تو چپ کر گرنام سنگھا, پہلے مجھے اپنی دھی سے بات کرنے دے. اب میں نے ان سے کہا, میں کسی کو بھگا کر نہیں لے جا رہا, لڑکی خود پاکستان جانا چاہتی ہے. اس پر لڑکی کے باپ نے بھڑک ماری اور مجھے گالی دے کر کہا, اور میں دیکھتا ہوں تم کس طرح لے جاتے ہو میری دھی کو پاکستان. گرنام سیاں چوہڑ سیاں منہ کیا دیکھ رہے ہو, ختم کر دو اس ملیچ کو, یہ مجھے مسلمان لگتا ہے. اس دوران میں نے اپنے حساب سے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی کہ حملے کی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا. ان سکھوں سے مجھے کس روئے رعایت کی ہرگز امید نہیں تھی. ایسی باتوں پر پنجاب کے دیہات میں عام قتل ہوتے رہتے ہیں. مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ لڑکی کو شاید کچھ نہ کہیں مگر مجھے ضرور قتل کر دیں گے. چنانچہ میں ان حالات میں جیسی منصوبہ بندی کر سکتا تھا وہ میں نے ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے کر لی تھی. بس تلوار کے پہلے وار سے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا. اس کے بعد ان میں سے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. لڑکی کے باپو کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا کہ منہ کیا دیکھ رہے ہو, ختم کر دو اس ملیچ کو, میرے دائیں بائیں کھڑے دونوں سکھوں نے ویشی آدمیوں کی طرح منہ اوپر کر کے بھڑک ماری. مجھے اتنی ہی مہلت چاہیے تھی, اس نے بھڑک ماری تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا. پنجابی میں ہم اسے ہلارا مارنا کہتے ہیں. دیہات میں دشمن پر وار کرتے ہوئے ایسا ہلارا مارا جاتا ہے. میری بائیں جانب ہٹا کٹا سکھ چوہڑ سنگھ کھڑا تھا. اس کا تلوار والا ہاتھ نیچے ہی تھا. اس نے دوسرا ہاتھ الٹا کر کے منہ کے آگے رکھ کر زور سے ہلارا مارا تھا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس دشمن پر وار کرنے کے لیے ہلارا مار رہا ہے وہ کون ہے. جیسے ہی اس نے ہاتھ منہ پر رکھ کر منہ اوپر کو کیا, میں چیتے کی طرح اچھلا اور میں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی. میرے ہاتھ کی ضرب اس کی کلائی پر پڑی تھی. یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چوٹ گئی. یہ ذرا سا خطرہ مول لینے کا بھی
وقت نہیں تھا، یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ چور سنگھ سنبھلتا، میری تلوار اس کے پیٹ میں آدھی سے زیادہ گھس چکی تھی۔ یہ سارا عمل ایک سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سیکنڈ میں مکمل ہو گیا تھا۔ چوہر سنگھ نے دونوں ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، وہ منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ میں سے کھینچ لی تھی۔ لڑکی کا باپو اور اس کا منگیتر گرنام سنگھ مجھ پر جپتے۔ مجھے گرنام سنگھ سے خطرہ تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے سکھ کے ہاتھ میں قربان تھی، اس کی مجھے فکر نہیں تھی۔ گرنام سنگھ بھی اناڑی تھا، اسے تلوار چلانی تو آتی تھی مگر تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانا نہیں آتا تھا۔ اس احمق نے دونوں ہاتھ سے تلوار کے دستے کو پکڑا اور اسے اوپر اٹھا کر میرے سر پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر ابھی اس کی تلوار اسی کے سر کے اوپر ہی تھی کہ میری تلوار اس کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی۔ میں نے چلا کر لڑکی کے سکھ باپو سے کہا، میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا لیکن اگر تم بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر لڑکی کا باپو ایک تو سکھ تھا، دوسرے یہ اس کی عزت آبرو کا معاملہ تھا۔ وہ بہادر آدمی تھا، اس نے ایسی چیخ اپنے حلق سے نکالی کہ ایک بار تو میں بھی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے بڑی گندی گالی دی اور گرنام سنگھ کی تلوار پکڑ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب ہم دونوں میں تلواریں چلنے لگی۔ میں بھی کوئی تلوار باز نہیں تھا مگر مجھے کمانڈوز کے داؤ پیچ سارے آتے تھے۔ سکھ ویشیوں کی طرح منہ سے غضبناک آوازیں نکالتا ہوا مجھ پر دھڑا دھڑ وار کر رہا تھا۔
کتاب بھارتی دہشت گرد کا پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا۔